الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. اللہ تعالیٰ نے مختلف حضرات کو مختلف دماغ عنایت فرمائے ہیں اور اسی حساب سے دماغ میں سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں. ایک مریض کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی راتوں کو اٹھ کے بھی واش روم جانا پڑتا ہے, اور ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں اور کچھ میٹھی چیز کھاؤں تو تھوڑی دیر کے بعد سکون محسوس ہوتا ہے. تو سوال کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے؟ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ لگتا ہے آپ کو شوگر ہو گئی. اب جس آدمی کو شوگر ہو گئی ہے اسے نہیں معلوم, اور وہ علم کے لیے سوال کرتا ہے, اور ڈاکٹر جب شوگر کی تشخیص کرتا ہے اور دو چار نہیں دو چار سو آدمیوں کو وہ بتاتا ہے کہ آپ کو شوگر ہے, تو ڈاکٹر کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ شوگر کن اسباب اور کن وجوہ کی بنیاد پر ہوتی ہے. کتابیں کھولتا ہے, اسے پڑھایا جاتا ہے جب وہ طالب علم ہوتا ہے کہ بچوں جو ڈاکٹر بن رہے ہو تو یہ علامات ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے, اور ڈاکٹر اس وجہ کو سمجھتا ہے, اور پھر جو سوالات اٹھتے ہیں وہ اپنے بھی بڑے ڈاکٹر سے پوچھتا ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام شروع سے ایسے ہی چل رہا ہے, اور اللہ نے فرمایا کہ فاسألوا أهل الذکر, اور تم پوچھو اس آدمی سے جو ذکر یعنی یاد والا ہے. ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں علم نہیں. تو ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ لا علمی والا علم والے سے پوچھتا ہے, اور علم والا اپنے سے بڑے علم والے سے پوچھتا ہے, اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تک یہ سلسلہ چلتا ہے, اور اللہ سے بڑی ذات جو علیم و خبیر ہو کوئی نہیں. سارا علم اس کا, قدرت اس کی, جو چاہے سو کرے, اور جس کو جتنا علم عنایت فرما دے یہ اس کا احسان. بندے کا کام یہ ہے کہ ساری زندگی جاہل سے جاہل اور ان پڑھ سے ان پڑھ بھی ہو, ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھے, اور ہمیشہ طالب علموں کی طرح علم کے حصول کی کوشش کرے. سیکھ سکتا ہے نہیں سیکھ سکتا, لگا ہوا ہے قرآن یاد کرنے میں, اور بڈھا طوطا اب کیا یاد کرنا ہے, لیکن لگا رہے. اس طالب علمی میں کوئی چیز نہ ہوتی تو ایک چیز بہت کافی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس شخص کی موت علم حاصل کرنے میں آ گئی اسے عذاب قبر نہیں ہوگا. اب اس سے اچھی چیز کیا چاہیے؟ کہ علم حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے، جستجو کیے جا رہا ہے، یہ دوائی اس مرض میں کام آئے گی، یہ نہیں آئے گی، چلو اس سے اگلی کتاب پڑھتے ہیں، اچھا اللہ کے قرب کا یہ راستہ ہے، اس سے آگے اللہ کا قرب کیا ہے، نماز میں یہ سورت پڑھنی ہے، اچھا اور کون کون سی سورتیں، یہ سب علم کے حصول کی مختلف راہیں ہیں، اور کسی راہ میں بھی موت آ گئی عذاب قبر نہیں. یہ فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے زندگی میں اصل کام جو کرنے کا ہے اور اصل چیز جس پہ ہمارے دور میں نظر رہنی چاہیے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ آدمی کا علم اس سطح تک پہنچے کہ وہ کارآمد افراد تیار کر سکے. بس اس امت میں رجال کار کی کمی ہو گئی ہے، اس امت میں کام کرنے والے لوگوں کی کمی ہو گئی ہے، اس معاشرے میں کام کرنے والے لوگ نہیں ملتے. جو آدمی جتنے بھی اپنے اثر سے کام کے بندے تیار کرے گا اللہ کا اتنا قرب پائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دل کا چین اور سکون بنے. ایک آدمی صرف ڈرائیونگ جانتا ہے اور کچھ نہیں جانتا، اور وہ ایک بچے کو ڈرائیونگ سکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹے گاڑی اس طرح چلاتے ہیں، پارکنگ اس طرح ہوتی ہے، اور دیکھو ماں بہن بہو بیٹی پیچھے بٹھانا ہے، اور شیشے کو تھوڑا سا ادھر ادھر کر دینا ہے تاکہ ان کا چہرہ نہ دکھائی دے، اور شرم حیا سے بٹھانا ہے، اور وہ بیٹھ جائیں پھر تم نے سیٹ پہ بیٹھنا ہے. ایسا ڈرائیور جو گھر رکھا جا سکے، اتنا اطمینان ہو کہ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، الحمدللہ اطمینان کے ساتھ جائیں اور آئیں، یہ کام کرنے کا ہے. اب بظاہر وہ ایک ڈرائیور تیار کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس نے معاشرے کی بڑی خدمت کی اور ایک گھر کو امن چین سکھ اور سکون دے دی، اپنی روزی بھی کمائی، ڈرائیونگ بھی کی، ایک ٹکے کا اس نے لکھنا پڑھنا نہیں کیا، لیکن اس کی تربیت ہوئی بھی ہے تو 100 لوگ اسے لینے کو تیار ہوں گے کہ یہ آدمی، یہ بندہ اچھا ہے. اب ایک جملے میں ساری بات سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نکلیں مارکیٹ میں اور آپ ایک اچھا کک تلاش کریں، آپ جائیں مارکیٹ میں اور ایک اچھا پلمبر، ایک اچھا بجلی کا کام کرنے والا جو ایمانداری سے بجلی کا سامان لائے، اور آپ کو پرواہ ہی نہ ہو کہ بس اسے کام دے دیا ہے، اب اللہ خیر سے، یہ بچہ پنڈی میڈیکل کالج میں داخل ہو گیا ہے، اب ڈاکٹر بن کے ہی نکلنا ہے، یہ آرمی میں چلا گیا، اب افسر بننا ہی، اتنا اطمینان ہو جائے. یہ افراد معاشرے میں کم ہو گئے ہیں، نہیں ملتے. کئی مرتبہ ایک ڈرائیور یا تو رکھنا پڑتا ہے، پھر اسے نکالو، پھر دوسرا رکھو، پھر تیسرا رکھو، گھر والے بھی تنگ اور خود بھی تنگی ہوتی ہے. یہ افراد کار نہیں رہے، یہ کام کے لوگ نہیں رہے. اس لیے اس امت میں بڑا کام یہ ہے کہ کام کے افراد تیار کیے جائیں. مسلمانوں کو کسی زمانے میں اتنی فکر تھی کہ بغداد میں ایک سوال اٹھا کہ خلیفہ وقت جہاد میں جاتے ہیں، جو سپہ سالار ہے وہ بھی ساتھ ہوتا ہے، جو مختلف علاقوں پر کنٹرول کرتے ہیں جیسے اب کور کمانڈرز ہوتے ہیں، یہ بھی ساتھ جاتے ہیں، اور کسی جنگ میں یہ سارے شہید ہو جائیں تو حکومت کون سنبھالے. اس فکر کے لوگوں نے ایک مدرسہ بنا لیا اور کئی سال کام کرنے کے بعد انہوں نے خلیفۃ المسلمین کو لکھا کہ ہم ہر سال اب 100 آدمی تیار کر رہے ہیں اور یہ 100 آدمی اس طرح کے قابل لوگ ہیں کہ حضرت اپنی خلافت دینا چاہیں تو 100 میں 61 کو منتخب کر لیں، یہ ملک چلا لیں، یہ فیکٹری کے قابل ہے اس کو چلا لیں۔ آپ امریکہ کی الیکشن کے بعد کی چیزیں پڑھیں تو وہاں صدر جب آتا ہے تو بہت سی کمپنیاں اپنے افراد لے کے پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ آپ کا سیکرٹری بن سکتا ہے، یہ فلاں عہدے پہ آ سکتا ہے، یہ فلاں عہدے پہ آ سکتا ہے، اور صدر انتخاب کرتا ہے کہ اتنے آدمی، ہم ایک ایسی جگہ گئے تو ہم نے کہا آپ کے اخراجات، انہوں نے کہا صدر مملکت ایک آدمی کو بھی چن لیتا ہے نا تو اس بندے کو بنانے کی جتنی فیس ہوتی ہے ہم اس سے کئی گنا پیسے زیادہ لے لیتے ہیں، ہمارے ادارے ایسے چلتے۔ اور سیاست سے ہٹ کے اب ہمارے یہاں افراد کی قلت کا اندازہ لگائیں کہ جو بھٹو صاحب کی وزارت میں تھے ضیاء الحق صاحب نے لے لیے، ضیاء الحق صاحب کی وزارت میں کتنے ہی لوگ تھے جو نواز شریف صاحب ان کی وزارت میں کتنے ہی لوگ تھے جو بے نظیر کی وزارت میں کتنے ہی لوگ جو مشرف کے ہاں آ گئے، تو بنیادی تبدیلی کہاں سے آئی؟ اور مشرف صاحب کے کئی وزیر موجودہ حکومت میں آ گئے، وجہ اس کی یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو رجال کار، جو کام کے افراد ہیں وہ نہیں ملتے، اتنا کال پڑ گیا ہے کہ پورے پورے علاقے میں اچھا منجھا ہوا مفتی نہیں ملتا، سفر کرنا پڑتا ہے، فون کرنے پڑتے ہیں، تحقیق کے میدان میں جو آدمی اترے ہوئے ہوتے ہیں ان سے پوچھیں، کتابیں نہیں ملتی۔ وجہ اس کی تو پڑھنے والا معاشرے میں نہیں رہا، جب پڑھنے والا نہیں رہا تو پھر جو جس کی نظر میں اہمیت ہے اس کو وہ لے لے۔ 2 سال پہلے رمضان میں ہم اعتکاف میں تھے تو کچھ لکھنا پڑھنا تھا تو مسجد کے بالکل آخر پہ جو صوفہ تھا اس پہ بیٹھ کے کچھ لکھتے تھے تو وہ کتابیں اور پین اور کاغذ سارے وہاں پڑے رہتے تھے، بڑے اچھے اچھے پین۔ تو ایک دن جو واش روم تھے جتنے بھی اس میں صابن رکھے، فجر میں رکھے تھے، زہر کی نماز تک ایک صابن نہیں رہا، سب لے گئے جن کو ضرورت تھی۔ مسجد کی انتظامیہ نے کہا یہ کیا مصیبت ہے، تو کسی نے مشورہ دیا کہ صابن آدھا کاٹ کے رکھو۔ ہم نے کہا یہ کر لو، عصر کی نماز تک صابن کاٹ کے رکھ کے عشاء میں جو تراوی پڑھنے آئے انہوں نے کہا جی صابن نہیں کوئی، پھر مصروفیت، پھر جمعہ، پھر یہ، پھر وہ۔ 3-4 دن کے بعد جب پھر ہم بیٹھے، سارے پین تھے، سارے کاغذ تھے، گتے تھے، ہر چیز پڑی ہوئی تھی، تو اچانک ذہن میں خیال آیا کہ قوم کو جس چیز کی ضرورت تھی ایک دن نہیں رہنے دیا، اور جس کی ضرورت نہیں تھی یہاں 4 سال بھی پڑھے رہے تو کوئی نہیں لیتا۔ حالانکہ یقیناً اس صابن سے زیادہ اس قلم کو بیچتے تو 4 پیسے زیادہ مل جاتے۔ اتنی رجال کار کی کمی ہے، اور مصیبت یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ نہیں۔ بڑا عقل مند، بڑا دانش مند، بڑا مبارک کے قابل مرد وہ ہے جو اپنی اولاد کو دیکھے کہ میری اولاد میں کس چیز کی صلاحیت ہے اور اس صلاحیت کا استعمال کرے۔ اب غور کریں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ذہانت سے کام کیا ہے کہ شاہ روم کے نام خط لکھا ہے، مصر والوں کے نام خط لکھا ہے، عمان والوں کے نام خط لکھا ہے۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطوط کے ذریعے اسلام کی دعوت بھی دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں، اور مملکت کا مملکت سے تعلق ہے، ایک مملکت دوسری مملکت سے ساتھ خط و کتابت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیا اور داہیہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ داہیہ یہ خط لے جاؤ، اور عیسائیوں کا سب سے بڑا مرکز جو اس وقت ہرقل تھا، ہرقل کو جا کر خط دو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو کیوں نہیں بھیجا، جو سب سے بڑے ان کے حمایتی اور رشتہ داری اور تعلق اور محبت اور اعتماد سب کچھ انہیں حاصل تھا، انہیں نہیں بھیجا، داہیہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا. اور داہیہ رضی اللہ عنہ کو کون جانتا تھا؟ کوئی اتنے مشہور صحابی نہیں تھے. یہ الگ بات ہے کہ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی صورت میں آتے تھے کیونکہ وہ بہت خوبصورت، لیکن ایک بڑی مملکت کے آدمی کو آپ دعوت دے رہے ہیں، اس کا ملک کا معاملہ ہے، آپ کے ملک کا معاملہ ہے، جنگ بھی ہو سکتی ہے، صلح بھی ہو سکتی ہے. خط دیا داہیہ رضی اللہ عنہ کو، محدثین کہتے ہیں اس لیے کہ داہیہ رضی اللہ عنہ جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں پر عربوں کا بھی اثر تھا ادھر کا، اور عیسائیوں کا بھی اثر تھا، اور وہ دونوں زبانیں جانتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال فرمایا کہ اگر کسی بھی شخص کو بھیجتا ہوں اور وہ ان کی زبان ہی نہیں سمجھتا تو مشکل ہو جائے گی، اس آدمی کو بھیجو جو ادھر کو بھی جانتا ہے ادھر کو بھی جانتا ہے. اور اس لیے ایک کم درجے کے صحابی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، کم درجہ بہ ایمانہ کہ وہ اگر عمر رضی اللہ عنہ کی نسبت سے کرنا تو ہر صحابی رضی اللہ عنہ قابل قدر. یہ حکمت سے کام لیا کہ شاہ روم کچھ پوچھنا چاہے تو اب ترجمان منگواؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو کوئی سبب سمجھ جات نہیں، کچھ نہیں، اس کو بھیجو جو دونوں زبانیں جانتے. شاہ روم ہرقل وہ اتنا عقل مند تھا کہ اس نے اپنے ترجمان کو بلا دیا، اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے وہاں سوال جواب ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاموں کو سوچ سمجھ کے تقسیم کرتے تھے. حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ یا کوئی اور صحابی تھے، بہرحال وہ اپنے گھر سے آ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال رکھا کہ نماز کے لیے سب لوگوں کو جمع کیسے کیا جائے، اپنی اپنی رائے دو. بحث شروع ہوئی، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا کہ اللہ کے رسول جھنڈا اٹھایا جائے اور جھنڈا لہرایا جائے، لوگ جھنڈے کو دیکھ کے مسجد میں آئے، اور جب نماز ہو جائے تو جھنڈا لپیٹ کے نیچے رکھ. منع فرما دیا کہ نہیں یہ مناسب نہیں. ایک صاحب نے کہا آگ جلائی جائے، فرمایا یہ بھی مناسب نہیں. اس بحث مباحثے میں کچھ وقت گزرا اور زید رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول سب لوگ بیٹھے ہیں، تو فرمایا اللہ کے رسول میں نے خواب میں دیکھا ایک آدمی نے مجھے یہ آزان تلقین کی ہے، یہ جو آزان ہمارے ہاں دی جاتی، اور اس سے کہا یہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. آخر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول میں تو آپ سے کہنے ہی والا تھا کہ میں نے بھی یہی دیکھا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے خواب اس پہ متفق ہو گئے، لہذا بلاؤ بلال کو اور وہ آزان دے. آپ نے دیکھا حضرت زید رضی اللہ عنہ جنہوں نے خواب دیکھا ہے انہیں نہیں کہا کہ تم آزان دو، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں کہا، فرمایا بلال کو بلاؤ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید بلال کی آواز ذرا اونچی ہے، اونچا بولتا ہے، اس لیے اس سے آزان دلوا رہا. تقسیم کار ہو گیا نا، جو شخص جس چیز کا اہل تھا اسے اس طرف کر دیا. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی آواز اونچی تھی، فرمایا تم آزان دو، اور زید رضی اللہ عنہ کے خواب تھا اس پہ ان کے مطابق فیصلہ کر دیا، اللہ نے انہیں اجر دیا. اس لیے بہت جگہ آپ کو ملے گا خلافت کا مسئلہ آ گیا، فرمایا جاؤ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. ایک اور موقع پہ بھی ایسے ہی ہو گیا تھا، ایک قبیلہ تھا، دو قبیلے آپس میں لڑ پڑے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان کی صلح کرانی تھی، اور آزان ہو گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ اتنا اہم موقع ہے کہ اگر میں اٹھ گیا تو ان میں صلح نہ ہوئی, کہیں لڑ نہ پڑے. اور وہاں مسجد میں جماعت تیار تھی, اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جماعت شروع کروا دی. اور صحیح بخاری شریف میں آتا ہے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی یہ عادت تھی کہ جب وہ نماز شروع کر دیتے تھے تو پھر وہ گرد و پیش کسی چیز کا نہیں خیال کرتے, کچھ ہو جائے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں بس. اور معاملہ ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور صحابہ رضی اللہ عنہ جو ہاتھ باندھے ہوئے تھے وہ اوپر کے ہاتھ کو ایسے مارتے رہے. ایسے جب انہوں نے کیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز میں مصروف تھے, حتیٰ کہ انہیں آہٹ محسوس ہوئی اور وہ پہچانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ اپنی تفصیل سے لکھا ہے فتح الباری میں, انہیں احساس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں تو انہوں نے چاہا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیچھے نہیں ہٹنے دیا. فرمایا تم نماز پڑھو, اور انہوں نے نماز پڑھائی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد فرمایا کہ دیکھو یہ جو اس طرح ہاتھوں کو مارنا ہے نا, یہ عورتوں کے لیے, اور مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ سبحان اللہ کہے تاکہ امام سنے اور اس کو تنبہ ہو, آگاہی حاصل ہو کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے, کیا ہو گیا ہے, لقمہ دینا جسے کہتے ہیں. اسی طرح وفات سے پہلے ارشاد فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہو میری جگہ نماز پڑھائیں. عائشہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول بہت نرم دل ہیں, آپ کی جگہ پر نہیں کھڑے ہو پائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میرا حکم اس تک پہنچاؤ, انہیں کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. حافظ رحمت اللہ یہاں تک لکھا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا, فرمایا وہ کرو جو میں کہتا ہوں, وہ بکر رضی اللہ عنہ کو کہو نماز پڑھائیں. اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ تھی کہ دین میں سب سے اونچا کام عقیدہ ہے, اور اس کے بعد اعمال میں سب سے اونچی چیز نماز ہے. تو سب سے اونچی چیز جو اعمال کی تھی سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حوالے کی, اور اشارہ فرما دیا کہ خلافت ان کی, ہر ایک کو وہ کام بگائے. بڑا مبارک ہے باپ اولاد کو دیکھتا ہے, تجزیہ کرتا ہے, اور یہ سوچتا ہے کہ یہ میری بیٹی جو ہے یہ پڑھنے پڑھانے کی ماہر ہے, اگر اسے تعلیم میں لگا دوں اور اگر یہ ایم اے کر لے, ڈاکٹریٹ کر لے, کسی موضوع کو اپنا لے, ادب میں کر لے, عربی ادب ہے, فارسی ادب ہے, انگلش کا ادب ہے, اردو کا ادب ہے, اور جا کر میری بیٹی کسی کالج اسکول میں پڑھائے تو انشاءاللہ ٹھیک رہے. یہ جو بچے کے اندر ایک بچہ ہے نا, اس کو پہچاننا ہے اور باہر نکالنا ہے. اچھا یہ بچہ بڑا ذہین ہے, قاری صاحب کہتے ہیں حفظ نہیں کرتا, مار پڑتی ہے. باپ کو پھر خیال آتا ہے کہ یہ بچہ رٹو نہیں ہے, ذہین ہے. جب تک کوئی چیز سمجھ نہ لے اس کے دماغ میں آتی نہیں. تو ایسے بچے کو ہم کہتے ہیں بھائی نہ حفظ کرائیں آپ, اس بچے کو کتابوں پہ لگا دو, ذہین ہے, ذہانت کی وجہ سے علم حاصل کرے گا, سمجھ جائے گا, رٹنا اس کے بس کی بات نہیں. اور بہت سے بچے رٹو ہوتے ہیں, کچھ سمجھاتے رہو کچھ پلے نہیں پڑتا, چار سطریں لکھ کے دے دو, گھنٹے بعد سن لو, وہ رٹو ہوتا ہے, رٹ لیتا ہے, اسے خود کبھی نہیں پتا ہوتا کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے. سنائے گا فر فر طوطے کی طرح سنائے گا, اسے حافظہ اس کا سال میں کر جاتے ہیں کبھی بچے ہی. اس لیے ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو نئی نسل ہے ہماری, ہم ان بچوں کو اندر سے نکالیں کہ بچہ چاہتا کیا ہے. بچہ چاہتا ہے کہ وہ باغبانی کرے, وہ زراعت میں کام کرے. باپ کہتا ہے بہت اچھا بیٹے آپ پودے لگائیں, سبزیاں لگائیں, درخت لگائیں, لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ زراعت کا علم حاصل کریں. میرا بچہ یہ پڑھے, یونیورسٹی جائے, ڈگری لے کے آئے اور آ کے یہ کام کرو. اب اس بچے کو جس کا سارا تعلق زراعت سے ہے، پودوں سے ہے، درخت لگا کے خوش ہوتا ہے، پانی بر وقت اٹھ کے دیتا ہے، دیکھتا ہے پھل، ماں باپ پھل پڑ گئے، یہ دیکھیں کیسا ہے، یہ دیکھیں کیسا ہے، باپ کو چاہے ایک ٹکے کی دلچسپی نہ ہو، بچے کی خاطر ہی دیکھتا ہو، لیکن بچے کا مزاج ہے نا، پتہ چل جاتا ہے، وہ کہے چھوڑ دو ان سب چیزوں کو، آگ لگاؤ اس بات کو، اس باغ کو، اور بیٹھو اور غالب جیسے شاعر بن. بچہ تو مارا گیا، اسے ایک فکرہ نہیں بولنا آتا، وہ شعر کیسے کہے گا؟ اس لیے جو تقسیم کار غلط ہو جاتی ہے نا، یہ بہت بہت مصیبت. اسی لیے اسلامی حکومتیں جب تھیں آخر تک، یہ سلطنت عثمانیہ تک، بچہ جس کام میں ماہر ہوتا تھا اس کو لگا دیتے تھے اس کام میں، اور اسے ہی گورنمنٹ نوکری دے دیتی تھی. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی جب ہوئی تو اکثر و بیشتر مسلمان یہاں سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے، حرمین شریفین چلے گئے. 1917 میں جو روس کا انقلاب آیا اور کمیونسٹ پہلے، تو ان ریاستوں سے اکثر مسلمان عراق، شام، مصر ادھر ہجرت کر گئے. وہ لکھتے ہیں کہ میں نے بڑے شوق سے جلد بندی سیکھی، جلدیں بناتا تھا. لٹے پٹے مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے. وہاں جب پہنچے تو فاقے شروع ہو گئے، کام ہی نہیں ملتا تھا. تو میں ایک دن جو مکہ مکرمہ کو چلاتی تھی میونسپل کمیٹی، ان کے دفتر میں چلا گیا اور میں نے کہا میرے لیے کوئی نوکری کا بندوبست کر دیں. انہوں نے کہا دیکھو بھائی، خلافت عثمانیہ میں کسی کو نوکری سرکار نہیں دیتی جب تک کہ وہ ماہر نہ ہو اپنے فن کا. تمہارا فن کیا ہے؟ زندگی کہاں گزاری؟ میں نے کہا میں جلدیں بناتا رہا ہوں. انہوں نے کہا ہمیں تمہیں جلدوں کے سامان دے دیتے ہیں، تمہارے پاس پیسے نہیں ہے، کھانا کھاؤ، یہ جلد میں کتنا کاغذ گتا چاہیے، یہ چیز لے آؤ. تو میں نے بڑی خوبصورت جلد بنا کے دو چار دن بعد جب پیش کی تو جو کمیٹی کے چیئرمین تھے انہوں نے جلد دیکھی اور بہت خوش ہوئے اور کہا کہ ہمارے پاس کھانا کھاؤ، آ جایا کرو، حرم شریف میں رہو، میں تمہیں بلا دوں. دو دن بعد طلبی ہوئی، حرم میں بیٹھا ہوا تھا، کسی نے آ کے بلا رہا چلا. انہوں نے کہا میں نے مکہ مکرمہ کے گورنر امیر کو آپ کی جلد پیش کی اور بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا کمال کا آدمی ہے، ایسی جلد بنائی ہے، دل خوش کر دیا. تو میں اس کو استنبول بھیج رہا ہوں، خلیفۃ المسلمین دیکھیں گے، اور اگر انہوں نے اجازت دی تو ہم تمہیں مکہ مکرمہ میں دکان کھولنے کی اجازت دے دیں گے، کیونکہ آخری حکم وہیں سے آتا ہے، کوئی دکان نہیں کھل سکتی جب تک کہ اس کے پاس سرٹیفکیٹ نہ ہو اور میونسپل کمیٹی لکھ کے نہ دے کہ یہ اس قابل ہے اور اجازت نامہ چاہیے. کہتے ہیں ہفتہ دس دن گزر گیا. لکھتے ہیں پھر کیا ہوا کہ ایک دن مجھے بلایا گیا اور گورنر نے مبارکباد دی، پیسے دیے اور کہا خلیفۃ المسلمین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اتنی اچھی جلد بنانے والا ہے تو ہم بادشاہوں کا ذاتی کتب خانہ اب تک محروم ہے، اس کو میرے پاس بھیجو اور استنبول میں سے کہو اپنی ٹیم لے آئے اور آ کر ہمارے کتب خانے کی جلدیں بنا. کہا میں مکہ مکرمہ میں ڈھونڈ رہا تھا کوئی دکان اور کہاں مجھے استنبول میں بلا دیا. دین کا فائدہ الگ ہی چیز ہے لیکن دنیا تو اس کی بن گئی، تر گئی، ظاہر ہے مکہ مکرمہ تو مکہ کی اپنی حیثیت. افراد تیار کرتے تھے کام. اب جرمنی چلے جائیں، وہاں جا کر پوچھیں تو وہ بچوں کا جائزہ لیتے رہتے ہیں اپنے نظام تعلیم میں. ہم اپنے اس نظام تعلیم کو سوچتے ہیں کئی مرتبہ کہ اس نظام تعلیم نے ہمیں دیا کیا. جو بچہ پڑھتا ہے الجبرا پڑھو، اے پلس بی اسکوائر، عملی زندگی میں اس کا کیا کام ہے؟ عملی زندگی میں اس نے کیا کرنا ہے؟ وہ چیزیں جو عملی زندگی میں کام نہیں آتی اس کی بجائے کوئی ہنر سکھا دیتے، بجلی کے الیکٹریشین بنا دیتے، وہ زیادہ پیسے کما لیتا اور معاش میں اچھا رہتا. نظام تعلیم میں بہت سی چیزیں ایسی شامل ہیں جن کا عملاً کوئی تعلق نہیں. عورتیں پائلٹ بن رہی ہیں، بھی اسے پائلٹ بنا کے تم نے کرنا کیا ہے؟ عورتیں پی ایم اے میں پتہ نہیں کیا کیا بن رہی ہیں، بھی اس کو فوج میں لا کے تم نے کرنا کیا ہے؟ تم بالکل فارغ ہو گئے ہو، اس ملک کے جتنے جوان تھے انہیں نوکریاں بھی مل گئی ہیں، وہ اپنے عہدوں پہ بھی چلے گئے ہیں، جنگ ہو گئی ہے، فوج میں کمی ہو گئی ہے، لہذا اب عورتوں کو بھی بھرتی کرو. تم نے تعلیم میں جگہ دو، تم ان کے لیے ادارے کھولو. بدقسمتی ایسی کہ 75 سال ملک کو ہو گئے، اب تک لڑکیوں کے الگ میڈیکل کالج نہیں بنے. جتنی بڑی تعداد میں بچیاں علم حاصل کرتی ہیں میڈیکل کا، اتنی بڑی تعداد میں ادارے نہیں بنے. نتیجہ یہ کہ مخلوط تعلیم ہوئی، اور جب مخلوط تعلیم ہوئی تو پھر اس کے جو بھی خرابیاں ہیں وہ سب جانتے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے کہ جو فرد جس کام کے قابل ہے ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی. اب بھی جرمنی میں چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، اس سے پوچھیں، وہ کہتا ہے یہ میرا سرٹیفکیٹ ہے اور اس پہ آپ دیکھ لیں، مجھے گورنمنٹ نے اجازت دی ہے کہ میں لوگوں کے بال کاٹوں. ہم نے ایک سے پوچھا، اس نے کہا جی 7ویں 8ویں کا ایک اس کا اس وقت تک ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں اسکول کے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو کس شعبے میں جانا ہے، اس شعبے میں ہمیں بھیج دیتے ہیں. 3-4 سال ہر ایک کے مطابق اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور پھر سرٹیفکیٹ دے کے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ ایک نائی کی ضرورت ہے، وہاں جا کے دکان کھولو. تو ہم اس طرح دکان کھولتے ہیں، ایسے نہیں ہیں کہ جس کے پاس شیشہ اور ایک کینچی آ گئی تو درخت کے نیچے ٹھیا لگا لی. اس کی یہ والدین کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری. ہمارے پاس بہت سے بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے حفظ، چند دن میں قاری صاحب میں بتاتے ہیں کہ بچہ حفظ نہیں کر سکا. ہم کہتے ہیں بیٹے کتابیں پڑھیے، علم حاصل کیجیے، کس چیز سے دلچسپی ہے، پھر پوچھتے ہیں، پھر جو بھی طریقہ ہوتا ہے کرتے ہیں. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں میں اندر کا بچہ تلاش کریں کہ اندر سے کیا ہے. وہ شاعر بننا چاہتا ہے، اسے شاعری سے دلچسپی ہے، چاہیے کہ اس کے لیے کچھ کام کیا جائے. اس لیے پرانے زمانے میں جو حکومتیں تھیں وہ ہر علم اور فن کی قدر کرتی تھیں، اور انسانوں کو، اپنی رعایا کو، بچوں کو اس بات پہ ابھارتی تھیں کہ اللہ نے جو تمہیں چیز دی ہے نا بیٹے، اس کی قدر کرو، فضول کام نہ کرو. چنانچہ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں وزیر اعظم نے کہا کہ ایک چین کا آدمی آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر چاہیے، میں اپنا ایک کرتب دکھاؤں گا اور امید ہے کہ امیر المومنین خوش ہوں گے. مامون رشید. ایک دن اس نے کہا اچھا بھائی اسے کل صبح بلا لینا. اگلی صبح وہ آ گیا تو مامون رشید نے اس سے کہا کہ شروع کرو جو کام کرنا ہے. اس نے ایک سوئی پھینکی، سوئی زمین میں گڑ گئی، کچی زمین تھی. اس نے دوسری سوئی اس طرح پھینکی کہ دوسری سوئی کی نوک پہلی سوئی کے ناکے میں جا کر اٹک گئی، پھر تیسری سوئی کی نوک دوسری میں کے ناکے میں اٹک گئی. اس طرح 12 سوئیاں اس نے پھینکی، ایک اس طرح، ایک اس طرح، اس طرح اور اس طرح، اور لوگ بڑے خوش ہوئے اسے دیکھ. مامون دیکھتے رہے غور سے، اور پھر انہوں نے اشارہ کیا کہ مطلب پیسے. تو ایک تھیلی نوکروں نے پکڑا دی ان کے ہاتھ میں، انہوں نے پھینکی اور انہوں نے کہا لے جا، خدا تیرا ناز کرے. چپ ہو گئے. اس نے اٹھائی، بڑا خوش ہوا، اس میں 12 تولے 12 سکے، ایک ایک تولے کے سونے کے تھے، تو 12 تولے سونا اسے مل گیا، بڑا خوش ہوا. جب چلا گیا تو وزیر اعظم نے الگ وقت میں پوچھا کہ آپ نے اسے پیسے بھی دیے، بہت اچھا دیا، پیسہ اسے دیا، اور پھر آپ نے اسے بد دعا بھی دے دی، یہ کیا ہوا کہ تیرا بیڑا غرق ہو، تیرا ناس ہو؟ کہنے کہ پیسے تو اس لیے دیے کہ وہ آئے ہی پیسے لینے کے لیے تھا. تو تمہیں پتا ہے ہم بادشاہوں کے گھر سے بھی کوئی مایوس جائے تو یہ ہماری عزت پہ فرق پڑتا ہے. اور بد دعا اس لیے دی کہ اللہ نے اسے کتنی صلاحیتیں دی ہیں یہ بچہ کام کر سکتا ہے زندگی میں بڑے بڑے، اور اپنی صلاحیتوں کو مٹی اور سوئیوں میں لا کے ملا دیا، تو مجھے بڑا دکھ ہوا. میں نے کہا خدا تیرا ناز کرے، مطلب یہ کہ کوئی اور کام کر ایسا جس سے دنیا کو انسانوں کو کوئی فائدہ پہنچے، یہ تیرے کام کرنے کے. یہ ایسے ہی ایسے شیخ سعدی رحمت اللہ کہ سعدی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی جا رہا تھا، گدھے چراتا تھا، اور ایک دن جنگل میں جا رہا تھا اور ہیرا مل گیا. وہ آیا اور سب سے پہلا کام اس نے دیکھا، اتنا رنگین اتنا خوبصورت پتھر ہیرا، اور اس نے جا کے ہیرے والوں کے بازار میں سب کہتے رہے ہمیں بیچ دے نہ کر، اس نے سب سے پہلے ہیرے میں سوراخ کرایا، ہیرے کی قیمت گرا دی، برباد کیا، رسی اس میں ڈالی اور جا کے گدھے کے گردن میں لٹکا دیا. ہر ایک سے کہتا پھرتا تھا کہ دیکھو میرے گدھے نے کیا پہنا ہوا. یہ اسی طرح کرتے، اپنی اولاد کی تربیت نہ کرنا، اس کے مزاج کو نہ پہچاننا، اس کی علمی صلاحیت کیا ہے، اس میں دنیا داری کی صلاحیت کیا ہے، وہ کیا کام کر سکتا ہے، کچھ نہیں، بس پڑھاؤ اور اس لیے کہ پیسہ کماؤ. سب سے بڑا نقصان ریکارڈڈ ہسٹری پوری دنیا کی تاریخ میں، کوئی نقصان نہ برطانیہ والے کرتے اور امریکہ والے، سب سے بڑا نقصان دنیا میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تعلیم برائے معاش، لکھو پڑھو تاکہ تم پیسے کماؤ. اور اسلام نے نظریہ دیا تھا کہ تعلیم برائے حیات، تعلیم برائے زندگی، علم برائے زندگی، کہ علم حاصل کرو تاکہ زندگی اچھی طرح گزار سکو، عقیدے کا بھی علم حاصل کرو، اعمال کا بھی علم حاصل کرو، معیشت کا بھی علم حاصل کرو، تجارت کا بھی علم حاصل کرو، طب کا بھی علم حاصل کرو، یہ سارے علوم حاصل کرو تاکہ علم تمہاری زندگی کو سنوارے. اور انہوں نے نظریہ یہ دیا کہ علم وہ حاصل کرو جس سے پیسے کمائے جائیں، تمہارے پیسے آ جائیں، تنخواہ مل جائے. تو نتیجہ یہ کہ زندگی کے باقی شعبے علم سے محروم رہ گئے، علم کا فیض اور علم کا سورج وہاں پر اپنی روشنی نہیں ڈال سکا جو زندگی ہے. اب وہ بچہ ہے، پڑھا لکھا ہے، انجینئر ڈاکٹر ہے، فوجی افسر ہے، کماتا ہے، لیکن اسے یہ تعلیم پورے نصاب میں کہیں نہیں ملی کہ بیٹے آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. پورے نصاب تعلیم نے یہ نہیں سکھایا کہ چھوٹے بڑے کی تمیز کیا ہو. ایک بچہ بار بار ماں کہتی ہے کھا، مسنوی میں وہاں روم نے لکھا ہے کہ والدہ پھر اصرار کرتی ہیں کہ اور کھا اور کھا لے، تنگ آ جاتا ہے کہ امی کیا بار بار آپ کہتی ہیں، بس کھا لیا نا. وہاں روم نے لکھا ہے، مسنوی میں سمجھایا ہے، وہ کہتے ہیں ماں جو بار بار اصرار کرتی ہے نا، باپ جو بار بار کہتا ہے نا، اس کے پیچھے کیا ہے اس کو سمجھو. وہ مشہور قصہ آپ نے سنا ہوگا، وہ قصہ نہیں سنا رہے کہ وہ دید موسیٰ یکشبانے رابرا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک چروائے کو دیکھا جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، اور وہ اللہ سے باتیں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھے کہ اللہ تو کہاں ہے، چار خود دوزم کو نمشانے سرت، میں تیرے سر میں کنگھی کرتا، تیرے بالوں کی اچھی اچھی چوٹیاں بناتا، اور اپنی بکریوں کا دودھ تجھے پلاتا اور مکھن تجھے کھلاتا، اور جب تو رات کو تھک جاتا نا کام کر کر کے، اے میرے رب میں تیرے پاؤں دباتا، تو کتنا خوش ہوتا، تو کہاں ہے. گفت موسیٰ، اس نے لمبی بات کی، گفت موسیٰ ہائے ہیرہ سر شدی. موسیٰ علیہ السلام کا رے بے وقوف، کیا کر رہا ہے، رب العالمین کے بارے میں تو کہتا ہے کہ تو اس کے پاؤں دبائے اور کیا کرے، تو مسلمان آشدے کا، تو مسلمان نہیں رہا. وہی آمد سوئے موسیٰ، اس نے کہا میں مسلمان نہیں رہا. کہاں یہ باتیں تو غلط ہیں. اس نے اپنا سینہ چاک کیا کہ جس کی محبت میں مارا مارا پھرتا ہوں، میں اس کے مرضی کے موافق ہی نہیں رہا. اس نے سینہ چاک کیا اور بھاگ گیا جنگل میں. وہی آمد سوئے موسیٰ از خدا, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ وہی بھیجی اور فرمایا بندہ من اس منم کر دے جدا, موسیٰ یہ کیا کیا ہے, میرے بندے کو مجھ سے ہی توڑ دیا ہے, مجھ سے ہی الگ کر دیا, یہ کیا کیا ہے. علم نہیں تھا نا اس کے پاس, لیکن اپنے جذبات محبت کا میرے لیے اظہار کر رہا تھا, وہ جو کچھ بھی کہہ رہا تھا ٹھیک ہے. آخر پہ مولانا لکھتے ہیں کہ گفتگو عاشقاں درکار رب, اللہ سے جب محبت ہوتی ہے لوگوں کو بہت زیادہ, اس کے عاشق جو ہوتے ہیں نا, جو شیشے عشق است نہ تر کے ادب, تو عشق میں وہ اوپر نیچے کچھ نہ کچھ بات کہہ جاتے ہیں. یہ عشق اور محبت کا جوش ہے جو انہیں اس پہ لا رہا ہے, یہ نہیں ہے کہ ان میں ادب نہیں. ماں جو بار بار اصرار کرے, باپ جو بار بار اصرار کرے, بچے کو کون سا نصاب سمجھاتا ہے کہ بیٹے یہ ان کی محبت ہے تیرے لیے, یہ ان کی شفقتیں ہیں تیرے حال پہ, جو وہ تکرار کرتے ہیں بار بار, تو ادب میں رہ, کوئی حرج نہیں انہیں اپنی محبت کا اظہار کرنے. یہ نصاب کہاں ہے؟ اس سے اب نصاب برائے معاش ہے, نصاب برائے نصاب برائے حیات, برائے زندگی دیا. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دیکھیں, اپنی اگلی نسلوں کو دیکھیں اور کارآمد آدمی پیدا کریں. تو شاعری کرنا چاہتا ہے بیٹے یہی کر لو, پڑھو لکھو اور شاعری کر لو, اور معاش کے لیے الگ بندوبست کرو. وہ ایگریکلچر میں ضرور جاؤ بھی, اس میں کام کرو. ہر بچے کے لیے دو تین شعبے ہوں جس میں بچہ چل سکتا ہے. اب اس پہ جبر کرنا کہ نہیں یہ کرو, پھر نتیجہ یہ کہ بیچارہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح چیز سمجھنے اور کام کرنے کی توفیق دے.